الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے یہ جس کی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی بارہا اس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے تحت بہت سی باتیں عرض بھی کی گئی ہیں. اصل اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے برائیوں کو تم سے دور فرما دے گی. اس سے یہ پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے شریعت اسلام نے روکا ہے کہ یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، ان سے رکو، ان سے بچو. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ تو بغیر توبہ کے ہی معاف فرماتے رہتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے. مختلف صورتیں ہیں صغیرہ گناہوں کے معاف ہونے کی. البتہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا کہ ما تنہون عنہ، کبائر وہ چیزیں ہیں جن سے تمہیں روکا گیا ہے. اگر تم رکے، ان تجتنبوا، تم نے اگر اجتناب کیا، پرہیز کیا، تم ان گناہوں کے قریب نہیں گئے جن سے کہ تمہیں روکا گیا ہے، تو کیا کریں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے. وندخلکم مدخلا قریبا، تو اس سے پتا چلا کبیرہ گناہ جب آدمی چھوڑ دیتا ہے، اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے ان سے، احتیاط کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے اس کی برائیاں دور فرما دیتے ہیں. اور جہاں تک صغیرہ گناہوں کا تعلق ہے، اللہ رب العزت مختلف بہانوں سے ان کو ختم فرماتے رہتے ہیں. کبھی آدمی وضو کر لیا تو گناہ معاف کر دیے، کبھی کوئی اور معاملہ کر لیا تو اس سے گناہ معاف ہو گئے، کوئی نیکی کا کام کر لیا گناہ معاف ہو گئے. تو صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف فرماتے رہتے ہیں. البتہ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، اب کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ احادیث میں مختلف تعداد اس کی آتی، مختلف اعتبار سے وہ کبیرہ ہیں، اس لیے حتمی تعداد ان کی بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ کتنے ہیں. البتہ ان کی فہرست ضرور موجود ہے. گناہوں سے ان سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. یہاں اس وقت کبیرہ گناہوں کو شمار کرانا میرا مقصود نہیں ہے، البتہ ان کبیرہ گناہوں میں سے بعض کا بیان مقصود ہے کہ وہ گناہ اگر ان کا گناہ ہونا ہمیں معلوم ہو جائے تو آدمی ان گناہوں سے اجتناب کرے. کیونکہ بعض اوقات گناہ کا گناہ ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا، نتیجتاً آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے. اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ تینوں گناہ جو اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی تین گناہ جو کبیرہ ہیں، وہ ہیں کہ جو جن کا تعلق نمازیوں سے ہے. اور اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ماشاءاللہ سارے کے سارے نمازی ہیں، الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود یہ گناہ عام طور پر اس سے بچاؤ بہت کم ہوتا ہے، لوگ کم بچتے ہیں. اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان کو بیان کیا جائے، توجہ دلائی جائے. گھر میں ہوتے ہیں تو بھی یہ گناہ ہوتا ہے، مسجد میں آتے ہیں تو بھی یہ گناہ ہوتا ہے، اور عام طور پر نمازی ہی یہ گناہ کرتے ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ہمیں گناہ کا گناہ ہونا معلوم ہو جائے گا تو اس سے ہم بچنے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے. بات ساری ہمت کی ہے. اگر آدمی تھوڑی سی ہمت کر لے اور یہ سوچ لے کہ میں اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا یا اس گناہ سے میں بچنے کی کوشش کروں گا، تو پھر آدمی طریقے بھی سیکھ لیتا ہے. تو پہلا جو گناہ ہے وہ وضو کے دوران پانی کا بہانہ ہے، اسراف کرنا. اب لازمی بات ہے اس کا تعلق نمازیوں ہی سے ہے. گھر میں ہم وضو کر رہے ہیں تب، مسجد کے وضو خانے سے کر رہے ہیں تب. شریعت اسلامیہ میں اس میں بھی حد سے زیادہ پانی کے استعمال کی ممانعت کی گئی ہے، حتیٰ کہ روکا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نہر کے کنارے بھی بیٹھا ہو تو بھی وہاں بھی پانی کا اسراف نہ کرے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ٹونٹیاں کھول دیتے ہیں تو بند کرنا ہی بھول جاتے ہیں. شروع سے جب وہ کھولی جاتی ہیں تو آخر دم تک کھلی رہتی، حتیٰ کہ مسلسل ہاتھ دھل رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، کوہنیاں دھو رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، لیکن اس دوران ٹوٹیاں جو ہیں پانی کی وہ زور و شور سے کھلی رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، مسلسل ضائع ہوتا ہے. ارے بھائی، پانی جب نہیں ملتا تو پھر کس طرح خرچ کرتے ہو، ذرا یہ سوچو. ایک ایک بوتل سے آدمی دو دو آدمی وضو کر لیتے ہیں جب نہیں ہوتا. مسح کرنا اور چیز ہے، دھونا اور چیز ہے. مسح کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ گیلا ہاتھ لیا، ہاتھ پھیر لیا، مسح ہو گیا، اس میں پانی ٹپکانا نہیں ہوتا. لیکن دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کا کمتر درجہ یہ ہے کہ دو چار قطرے پانی کے ٹپک جائیں بس وضو ہو گیا. یعنی اتنا پانی ہم استعمال کر لیں کہ بعد میں دو چار قطرے اگر پانی کے ٹپک گئے تو وہ دھل گیا. اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کا عمل تو ایسا رکھا ہے کہ آدمی کے کبھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے جو گناہ ہاتھوں سے ہوئے تو ہاتھ جب دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکل گئے، کلی کی تو منہ سے جو گناہ کیا وہ گناہ ختم ہو گیا، ناک میں پانی ڈالا ناک سے جو گناہ کیا وہ ختم ہو گیا، آنکھ سے بدنظری ہوئی وہ ختم ہو گئی. گناہ ہوتے ہیں آنکھ سے بھی، لیکن جب آدمی نے وضو کر لیا آنکھ سے بھی نکل گئے، مسح کر لیا تو سر سے نکل گئے. تو وضو تو اصل میں گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ تھا، ہم نے اس کو گناہ کا ذریعہ بنا لیا، جس عمل سے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ اپنے گناہ ہم ختم کرتے، اور واقعتاً یہ گناہوں کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اپنی بے خیالی کی وجہ سے اور اسراف کے گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ یہ ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے اس سے، اور الٹا کبیرہ گناہ یعنی اسراف پانی کا وہ سامنے وجود میں آ رہا ہے. اب یہ غفلت ہی کہہ سکتا ہوں میں، اس طرف توجہ ہی نہیں کہ پانی کھلا ہوا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں کہ پانی کھلا ہوا. بعض لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ جوتیاں لا کر جو ہے وہ ٹوٹی کے نیچے رکھ کے دھوتے ہیں، اور بعض لوگ گرمیوں کے زمانے میں خاص طور پر جو اپنا سر جو ہے وہ ٹوٹی کے نیچے جھکا دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے. پانی کس طرح سے آتا ہے، کس طرح ہم تک پہنچتا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے عام کیا بھائی، ورنہ جب نہیں ملتا کسی علاقے میں تو وہاں پھر دیکھیے پانی کس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں، ہر چیز میں احتیاط کرتے ہیں. تو یہ احتیاط ہم پہلے سے کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہوں، اپنے گھر میں ہوں تب اور مسجد میں آئے تب بھی، کہ پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہاتھ دیے، ایک ہاتھ سے پانی کا استعمال کریں، دوسرے ٹوٹی کو بند کر دیں. اب ہاتھ دھو رہے ہیں اس وقت بھی بند کرے رکھیں، اس کے بعد پھر کھول لیں ہلکی سی، اور اس کے بعد کلی کریں اس کو بند کر دیں. ایک ہاتھ کو دھو کے دوسرا ہاتھ دھویا جا سکتا ہے دوبارہ، ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا جائے. تو جب ہاتھ بھی ہمارے دو ہیں اور اگر تھوڑا سا ہم طریقہ سیکھ لیں تو اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی. ہمارے بعض بزرگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط بتلاتے ہیں، اور باقاعدہ اس انگوٹھے کا استعمال ایسا سکھاتے ہیں کہ آدمی مثلا دونوں ہی ہاتھوں سے کر رہا ہے لیکن ایک ہاتھ سے ٹوٹی کو بند بھی کر دیں اور ایک ہاتھ سے کھول بھی لیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی پانی کو بند کیا جا سکتا ہے اور کھولا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی پریکٹس چاہیے. آدمی کو جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بیسن پہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں تو خاص طور پر ٹوٹی بہت زیادہ کھلی رہتی ہے اور پھر مستقل پانی بہتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں عام طور پر نماز پڑھنے والے مبتلا ہوتے ہیں اور باقی لوگ بھی یقیناً مبتلا ہوں گے، لیکن وہ عبادت کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا نہیں بلکہ ویسے پانی بہا رہے ہیں، یعنی صرف آدمی ایک آدمی وضو کر رہا ہے، وضو نہیں کر رہا بلکہ منہ دھو رہا ہے، تو اس وقت بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پر جب ہم عبادت انجام دینے والے ہیں اور اس وضو سے ہم نماز پڑھیں گے تو کہاں تو یہ ہے کہ آدمی کی طہارت سے ہی جو ہے نماز مکمل ہوتی ہے، اگر طہارت مکمل نہیں ہے تو نماز بھی مکمل نہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، چابی ہے. اگر وضو صحیح ہے تو نماز بھی صحیح ہے، وضو صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جب آدمی ہاتھ دھوئے تو اس طرح سے دھوئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، اچھی طرح ملنا بھی ہے اس میں. اور یہی وجہ ہے کہ آدمی اگر پہلی مرتبہ تھوڑا سا پانی لے کے اور اچھی طریقے سے خوب مل لے، کیونکہ پانی جب آپ مل لیں گے ہاتھ تو پھر تو دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ میں بآسانی آپ پہنچا سکیں گے. لیکن اگر آپ نے کوہنی کو ملا نہیں ہے اور ہاتھ کو ملا نہیں تو بعض اوقات ایک ہی جگہ پانی آتا ہے اور بعض جگہ خشک رہ جاتی ہے. اس لیے پہلی مرتبہ میں صرف آدمی پانی لے اور اس کو اچھی طریقے سے اس طرح سے کرے کہ پوری کوہنیاں جو ہیں وہ گیلی ہو جائیں، تاکہ دوبارہ جب پانی کا استعمال کرے تو بس پانی بہ جائے. تو تین مرتبہ پانی کا استعمال کر سکتا ہے آدمی، یہ سنت ہے. لیکن چار دفعہ اور پانچ دفعہ اور چھ دفعہ جو ہم کرتے ہیں یہ گناہ میں داخل، اسراف میں داخل. تین دفعہ کی حد تک تو جائز ہے، تین دفعہ سے زیادہ کسی چیز کا وضو کا دھونا اور پانی کا استعمال کرنا اس سے ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. تو ایک گناہ تو یہ وضو سے متعلق ہے، اسراف جس میں ہوتا ہے پانی کا بے محابہ استعمال، اس کا ہم استعمال بھی سیکھیں، طریقے سے اس کو استعمال کریں اور اس میں اسراف نہ کریں. اسی طرح دوسرا گناہ کیا ہے، یہ بھی نمازیوں سے متعلق ہے. مسجد میں آنا، جماعت سے نماز پڑھنا، آپ جانتے ہیں کہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. بعض حضرات نے 27 درجے یا 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے جماعت سے نماز پڑھنا بنسبت اس کے کہ آدمی تنہا نماز پڑھے، اور بعض حضرات نے بعض روایات کی بنیاد پر اس کا اجر و ثواب بے انتہا بتایا ہے، جس کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا، یعنی کروڑوں کے حساب سے. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ آدمی مسجد میں آتا ہے اور آ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے، تو آتا ہے اس لیے کہ اجر و ثواب لوٹے، اللہ تعالیٰ سے حاصل کرے. اور بعض حضرات ماشاءاللہ اس کے حریص بھی ہوتے ہیں، اور بعض حضرات 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اور بعض حضرات آدھے گھنٹے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بلا شبہ مسجد میں پہلے سے آ کے بیٹھنا، دل کا مسجد میں لگا رہنا اور مسجد سے دیر سے جانا، یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس شخص کا دل مسجد میں لگ رہا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں. مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے نہیں، تو اسی طرح مومن کی حالت بھی یہ ہونی چاہیے کہ مسجد میں خوش ہو. اور منافق کے بارے میں فرمایا کہ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ منافق مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ پنجرے میں پرندہ بند ہو. پرندے کو پنجرے میں بند کر دو تو کبھی وہ ادھر اڑتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کسی طریقے سے راستہ ملے اور میں نکلوں یہاں سے. یہ منافق کا بتلایا. لیکن مومن کے لیے بتایا کہ اس کا دل مسجد میں خوب لگتا ہے. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ بھائی فضیلت ہے بلا شک و شبہ اس کی، لیکن ہم اس فضیلت والے عمل کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اپنی غفلت کی بنا پر، لاپرواہی کی بنا پر، بے احتیاطی کی بنا پر. اور وہ لاپرواہی کیا ہے، مسجد میں آ کے بیٹھ تو گئے، اب برابر والے سے گپے شروع کر دی، بات چیت شروع ہو گئی، ایران کی، توران کی، ادھر عصر حاضر کی، سیاست کی، اور جناب نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں ہم مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. ٹولیاں بنا کے بیٹھ گئے، 5 آدمی یہاں بیٹھ گئے، 10 وہاں بیٹھ گئے، 20 وہاں بیٹھ گئے، اور یہ بات چیت شروع کر دی. یاد رکھیے کہ مسجد میں دنیا بھی باتیں کرنا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور ایک روایت میں یہ جس کا حاصل یہ کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو کیا ہم مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق توڑنے کے لیے آتے ہیں بھائی، یا ان سے تعلق جوڑنے کے لیے آتے ہیں؟ تو عمل ایسا کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے تعلق ٹوٹے؟ یہ تو ناراض کر دینے والا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے مسجد میں آ کے دنیاوی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں. مسجد میں آ کے دین کی باتیں کرنا جائز ہے, باتیں آدمی کر سکتا ہے دین کی, کوئی مسئلہ ہے وہ پوچھنا ہے, یا اسی طریقے سے دینی امر سے متعلق کوئی بات ہے وہ پوچھنی ہے, کسی مسئلے کی تفصیل معلوم کرنی ہے, یا اپنا کوئی مسئلہ ہے, وضو کا ہے, نماز کا ہے, پاکی کا ہے, ناپاکی کا ہے, نوکری سے متعلق ہے, جو دین اور شریعت کے احکام ہیں, تو ان مسائل کو اگر ہم ڈسکس کریں, پوچھیں, کسی سے معلومات کریں یا اس کے بارے میں جاننا چاہیں, تو اس بارے میں اگر گفتگو ہو تو جائز ہے, ناجائز نہیں. لیکن دنیاوی باتیں خالصتاً کرنا یہ جائز نہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس حد تک اگر صرف بات کرنی ہو کہ کوئی ضروری پیغام ہے, دنیاوی پیغام ہے وہ بے شک, لیکن ہے ضروری, اور آپ کی ملاقات پتہ نہیں بعد میں ہو نہ ہو, اس حد تک گنجائش ہے کہ خاموشی سے اس کے پاس جائیں اور اس سے دوسرے نمازیوں کی عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو, تو جا کے خاموشی سے کہہ دیں کہ یا تو آپ نماز کے بعد مجھ سے مل لیجئے گا, اتنی بات کہہ دے آدمی, یا یہ کہہ دے بھی آپ کو نماز کے فوری بعد گھر والوں نے بلایا, کوئی بات اگر ایسی ہے, تاکہ اصل پیغام اس تک پہنچ جائے, اس حد تک بھی جائز ہے. لیکن یہ کہ بالکلیہ آ کر دنیا کی باتوں میں آدمی مصروف ہو جائے, بچوں کی شادی اور بیاہ کے مسائل چھڑ گئے, پھر کسی کی غیبت ہو رہی ہے اور کسی کی جناب کسی پر بہتان لگایا جا رہا ہے, تو یہ چیز درست نہیں ہے بھائی. مسجد کے اندر غیبت تو ویسے مسجد سے باہر بھی جائز نہیں. غیبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الغیبت و اشد من الزنا, کہ زنا سے بھی بدتر عمل ہے یہ. تو زنا کرنا خود مسجد میں جائز نہیں ہے, تو غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ اشد ہے, تو یہ عمل ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کی غیبت کرنا, کسی کی چغلی کرنا, کسی پر الزام لگانا, بہتان باندھنا, یہ سب ناجائز امور ہیں. تو بجائے اس کے کہ مسجد میں آ کر ہم نیکیاں کماتے, ہم نے اپنے وقت کو غلط استعمال کیا, جس کے نتیجے میں یہ وبال بن گیا ہمارے لیے. اس طرح کہ آدمی بالکل وقت پر آئے نماز کے لیے اور آ کر بس مسجد میں نماز میں شامل ہو جائے اور نماز پڑھ کے نکل جائے خاموشی, یہ زیادہ افضل عمل ہے بنسبت اس کے کہ آدمی پہلے سے آئے اور دنیاوی باتوں میں لگ جائے. اس لیے میرا عزیز بھائی, مسجد میں آ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا یہ بھی جو ہے نیکی اور عبادت میں داخل. اور اگر خاموشی سے نہیں بیٹھ رہے, آپ نے ذکر و اذکار شروع کر دیا, سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, الحمد للہ پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں, یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ہے. اور اگر ان سب کا بھی دل نہیں چاہتا, آدمی صرف خاموشی سے بیٹھ جائے, تو انشاءاللہ یہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہوں میں سے ہیں. مسجدیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ وہ جگہ ہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہیں. احب المساجد الی اللہ مساجدھا, کہ اللہ کو سب سے محبوب جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کو محبوب ہیں. اس لیے آدمی کو مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو جو مسجد میں بیٹھا تھا وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے اللہ اس کے گھر میں جو بیٹھے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں اپنے وقت کو ضائع کریں, خاموشی سے آ کے بیٹھ جائیں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. بعض اوقات پتہ چلا کہ کسی نے جو وہ انتظامیہ کی برائی شروع کر دی, تو کوئی امام صاحب کی برائی شروع کر دی, کسی نے مؤذن صاحب کی کر دی, کسی نے خادم کی کر دی, یا بعض اوقات خود مؤذن امام اور جو ہے خادم وہ بھی ان میں آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی دوسروں کی برائیاں شروع کر دی. تو یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. اپنے سارے عمل جو ہے ہم اپنے عکارت کرتے ہیں اور دوسروں کو دے رہے ہیں. اگر کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو بجائے ادھر ادھر کہنے سے ڈائریکٹ ان کو جا کے کہہ دیجئے جہاں مسئلہ آپ کا حل ہوتا ہو. ادھر ادھر کہنے سے مسائل حل بھی نہیں ہوتے. آپ نے ایک نمازی کو کہے, اس نے دوسرے کو کہے, اس نے تیسرے کو کہے, بات گھوم رہی ہے پھر رہی ہے, لیکن اصل آدمی تک آپ نے بات نہیں پہنچائی. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کے جس سے متعلق ہے اس سے جا کے کہہ دے کہ بھئی یہ بات ہے, اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی. اس سے یہ ممکن ہے کہ بھئی وہ تکلیف آپ کی دور ہو جائے, لیکن ادھر ادھر کہنے سے بجائے اس کے کہ ہماری تکلیف دور ہو, الٹا گناہ بھی مل رہا ہے. اس لیے ایسے حرکتوں سے اور ایسے اعمال سے بچنا چاہیے آدمی. تو یہ دو عمل ہیں, اور یہ بھی چونکہ نمازیوں سے متعلق تھا اس لیے اس کو ذکر کیا. اور تیسرا ایک عمل اور ہے, وہ بچوں سے متعلق ہے, اور بڑے بھی لازمی بات ہے کہ بچوں سے متعلق ہیں, اس لیے دونوں ہی سے متعلق ہے کہ مسجد میں بچے بھی آتے ہیں. اب کتنے کون سے بچے ان کو آنا چاہیے اور کون سے بچوں کو نہیں آنا چاہیے, شریعت نے ہمیں اس سلسلے میں بھی احکام دیے ہیں. ایسے بچے جو نہ مسجد کو جانتے نہ مسجد کا ادب اور احترام جانتے، یعنی بالکل چھوٹے بچے ہیں، 7 سال سے بھی چھوٹے ہیں، 6 سال کا بچہ ہے، تو اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ انہیں پاکی ناپاکی کا کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو، وہ نہ سمجھ ہیں، اگر وہ غلط کام کریں گے اور دیگر کاموں میں یعنی پیشاب کر دیں گے، کوئی اور کام کریں گے، بعض اللہ کے بندے تو ایسے ہیں بچوں نے پیشاب کر دیا چپ کر کے چلے جاتے ہیں، بتاتے تک بھی نہیں کسی کو، اور لے کے بھی اس طرح جاتے ہیں کہ پیشاب ٹپکتا ہوا جاتا ہے صفوں سے اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر کر بھی دیا تو اب اس کو وہیں روک کے رکھیں تاکہ گندگی ناپاکی ایک ہی جگہ رہے اور اس کے بعد کسی اور طرح سے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اس طرح لے جایا جائے تاکہ نجاست جو ہے وہ دوسری جگہوں پر نہ ٹپکے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہوتے ہیں، پیر میں پہلے پیشاب ہوتا ہے تو وہ گیلے پاؤں صفوں پر پڑتے ہوئے جاتے ہیں، بعض اوقات ٹپکتا ہوا جاتا ہے، نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم ثواب کمائیں الٹا عذاب۔ ایک تو یہ طریقہ غلط ہے، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا نہیں چاہیے، اور بلکہ انتظامیہ کو یہ حق حاصل ہے شرعاً کہ اگر وہ ایسے چھوٹے بچوں کا داخلہ منع بند کر دے اور روکے تو حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا حاضر خلاصہ یہ ہے کہ دو قسم کے لوگوں کو مسجدیں دو قسم کے لوگوں سے پاک رکھو، ایک دیوانے اور مجنون قسم کے لوگ اور ایک بچے چھوٹے، کیونکہ مجنون دیوانے جو ہوتے ہیں تو ان کا بھی بیچاروں کا معاملہ ہوتا ہے، انہیں پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات ہمارے ہاں ایسے آتے رہے، بعض نے حق بھی دیا، بعض نے پیشاب بھی کر دیا، تو وہ ایک طرح سے وہ اپنی ذہن کے ان کی ذہنی سطح درست صحیح نہیں، کیفیت ان کی دماغی صحیح نہیں ہے، لہذا ایسے لوگوں کو بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے، ان کو روک دیا جائے، اور ایسے چھوٹے بچے جنہیں پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے ان کو بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے، ان کو لانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر لائے اور مسجد ناپاک ہوئی یا کوئی اور معاملہ ہوا تو اس کی ذمہ داری والد پر ہے، لانے والے پر، وہ گناہگار ہو۔ تو آئے تھے ہم ثواب کمانے کے لیے، گناہ کما کر جا رہے ہیں۔ البتہ 7 سال سے لے کر 11 سال کے بچے ایسے ہیں کہ جن کی تربیت ہمیں کرنی ہے، یعنی ہے نابالغ، لیکن یہ ایسے بچوں کو لایا جا سکتا ہے، لیکن نہ لانا بہتر، لایا جا سکتا ہے تربیت کے لیے لیکن نہ لانا بہتر، اس لیے کہ ابھی احکام شریعت کے مکلف بھی نہیں، بعض اوقات شرارتیں کرتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کی نمازوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو 7 سال سے 11 سال کے جو بچے ہیں ایسے بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے لیکن نہ لانا بہتر۔ 12 سال سے لے کے 15 سال کے بچوں تک، 12 سال سے 14 سال، کیونکہ 15 سال کا تو بالغ شمار ہوتا ہے، چاہے اس میں کوئی علامات بلوغ کی پائی جائیں یا نہ پائی جائیں، خود 15 سال کا ہونا یہ بالغ ہونے کی علامت، اس لیے 15 سال سے تو خیر پڑھے گئی، لیکن اس سے پہلے کچھ ہم جب لا رہے ہیں، 12 سال کے بچے کو بھی لا رہے ہیں، 13 سال کے کو بھی لا رہے ہیں، 14، تو ایسے بچوں کو لانا چاہیے اور لا کر ان کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ جب بلوغ کی مدت کو وہ پہنچے تو پہلے سے انہیں نماز پڑھنے کی عادت۔ اب ان کو لائیں کریں کیا؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ لانے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مسجد کا ادب اور احترام سکھائیں، ان کو بتائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں شرارت نہیں کرتے، یہاں بھاگتے دوڑتے نہیں ہیں، یہاں پر رہ کر عبادت کی جاتی ہے، عبادت کس طرح کی جاتی ہے اس کا طریقہ ان کو بتائیں۔ تو یہ لانے والے کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھا کے لائیں، تو 11 سال کا بچہ ماشاءاللہ اچھا سمجھدار ہوتا ہے، تو اس کو سمجھائیں اور سمجھا کر لے کے آئیں۔ اور صفے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جب نماز جماعت کھڑی ہو گئی، یعنی تکبیر اقامت کہی جا رہی ہے، تو صفے بھی بن گئی، اب جو بچے یعنی مردوں کی صفے جب بن گئی تو پھر بچوں کی صف شروع ہوتی ہے، لیکن سارے لوگ تو نماز کے لیے اس وقت تک نہیں آتے، لہذا مثلا 2 صفے ہوئی ہیں یا 1 صف ہوئی ہے تو دوسرے صف میں بچے کھڑے ہو جائیں، اب اس کے بعد آنے والا بچوں کو نہیں ہٹائے گا، یہ جائز نہیں ہے کہ بچے کو اٹھایا پیچھے پھینک دیا، دوسرا آیا اس سے پیچھے صف میں ڈال دیا، اس سے پیچھے پہنچاتے مسجد کے دروازے پہ پہنچا دیا، اس کو آئے تو ہم خود لے اور بچے کو سزا دی، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے ایک تو ان کے عزیز رشتہ دار جو بھی آئے ہوئے اس کو تشویش پیدا ہوگی کہ بچہ پتا نہیں کہاں چلا گیا، اب تک تو وہ اپنے ساتھ لے کے کھڑا ہوا تھا اور اب آپ نے اس کو پیچھے دھکیل دیا کہیں، نتیجہ یہ کہ تشویش پیدا ہو جائے گی، اس لیے بچے کو نہ ہٹائیں صف میں سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 11-12 سال، 12 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، یہ قریب البلوغ بچہ ہے، اس لیے ایسے بچے کی نفل بھی نفل ہی ہے، وہ ایسا نہیں کہ کھیل کود ہے کوئی، جس طرح بڑوں کی نماز ہے ایسی اس کی نماز ہے، اگر اس پر فرض نہیں بھی ہوئی تب بھی نفل تو ہے، تو اس لیے نماز کے اندر اس کو پیچھے دھکیلنا، دوسری صف میں پھینک دینا، دوسرا صف والا تیسرے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جو آدمی بعد میں آیا اس کا مقام بھی بعد میں بنتا ہے، بچے کو ہٹا کر اب اس کی جگہ پہ کھڑا ہونا یہ جائز نہیں. بلکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی صف مکمل ہو گئی اور پیچھے کوئی آدمی نہیں ہے دوسری صف میں، تو ایسی صورت میں مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگلی صف سے ایک آدمی کو پیچھے کھینچ لے اور اپنے ساتھ اس کو ملا لے تاکہ دو آدمی کھڑے ہوں صف میں. لیکن فقہا نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے، یہ اس وقت کرے جب لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو، اگر مسئلہ معلوم نہیں ہوگا لڑنا شروع کر دیں گے وہ کہ میاں تم نے کیا نماز میری خراب کر دی، کیوں کھینچا مجھے، تو لڑائی شروع ہو جائے گی بجائے نماز کی. اس لیے فقہا نے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو تو وہاں یہ حرکت نہ کرے بھائی، اکیلے ہی کھڑا ہو جائے. تو دیکھیے اگر بڑا آدمی لڑائی شروع کر رہا ہے تو بچے کی وجہ سے بھی تو لڑائی ہو سکتی ہے. آپ نے بچے کو پچھلی صف میں دھکیل دیا، پیچھے والے نے اور پیچھے کر دیا، یا ادھر ادھر کر کے خود ادھر کھڑے ہو گئے سب کے ساتھ آگے. تو نہ دائیں کرے نہ بائیں کرے نہ پیچھے کرے، بلکہ اگر ہم بعد میں آئے ہیں جماعت شروع ہو چکی ہے تو آپ بچے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، یہ بلا وجہ کی لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں شروع کر رکھی ہیں کہ صاحب نماز خراب ہو جائے گی، شیطان بیچ میں آ جائے گا. ایسا شیطان کہاں سے اچھا آ گیا کہ نماز پڑھ رہا ہو جماعت میں کھڑا ہو کے؟ اگر وہ ایسا ہی کام کرے تو اس کو شیطان کون کہے؟ تو اس لیے اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، بچوں کے اگر صف میں بیچ میں آ جانے سے جماعت خراب نہیں ہوتی. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ بچوں کو لے کے ہم اگر پچھلی صف میں ہم نے کھڑا کیا تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے، ہم تو اگلی صف میں کھڑے ہو گئے، بچوں کو پچھلی صف میں کھڑا کر دیا. ایسی صورت میں یہ پریشانی ہے کہ پتہ نہیں بچہ پیچھے کھڑا ہوا ہے یا کھیل رہا ہے. اور یہ بھی تشویش ہے کہ صاحب ایسا نہ ہو کہ کوئی سے لے پکڑ کے ہی لے جائے، آج کل کا زمانہ بھی ایسا ہی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہو تو اس کو لے کر صف کی دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہو جائیں، بہتر طریقہ یہ. یا متفرق طور پر الگ الگ کھڑے ہو جائیں، صف کے بیچ میں ہی کھڑے ہوں بے شک، لیکن متفرق طور پر کھڑے ہوں. بعض لوگ 10 بچے ایک جگہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کریں. ہاں یہ اس وقت تو کر سکتے ہیں جب صف بندی ہو رہی ہے اور پچھلی صف یعنی جہاں تک مردوں کی صفیں بن رہی ہیں اس سے پچھلی صف میں بے شک 10-20 بچے جو بھی ہیں کھڑے ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن متفرق طور پر اگر بچوں کو لے کر ہم کھڑے ہو جائیں اس نیت سے، اور بچہ 11-12 سال کا ہے تو کہ ان کی تربیت ہو اور تاکہ یہ شرارتیں نہ کریں، تو ایسا ہی کرنا چاہیے، بچوں کو اپنے ساتھ لے کے کھڑے ہوں. اور بالفرض اگر بچے شرارتیں بھی کر رہے ہیں تب بھی مار پیٹ درست نہیں، البتہ ڈرانا دھمکانا یا ان کی تربیت کے لیے کوئی بات سخت کہہ دینا اس میں وہ یہ تربیت کے زمرے میں آتا، اس میں حرج نہیں. کیونکہ پھر مار پیٹ سے گریز کرنا چاہیے، اور ڈانٹ ڈپٹ سے بھی، ایسی ڈانٹ ڈپٹ جو غیر اخلاقی ہو اس سے گریز کرنا چاہیے. اب ہیں تو نمازی، نماز پڑھنے بھی آئے ہوئے، لیکن بچے نے ذرا سا کچھ کہہ دیا یا آپس میں بات کر لی. اب بعض بوڑھوں کی عادت ہوتی ایسی، اس طریقے سے ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیتا کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا مسجد. تو ایسے طریقوں سے بھی گریز کرنا چاہیے جس سے ہمارے یہ بچے جو آئندہ کے نمازی ہیں مستقل، وہ دور ہو جائیں مسجد سے. کیونکہ ایسے لوگوں کو، کئیوں کو میں جانتا ہوں کہ شروع شروع میں ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے گئے، یعنی تقریباً 3 بچے تو ایسے ہیں جو میری نظر میں ہیں اب بھی، لیکن اب بھی وہ نماز پڑھنے آتے نہیں، ان کو بھگا دیا لوگوں نے، بعض بری طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کے، بعض نے ہاتھ بھی رکھ دیا. تو اب نتیجہ یہ کہ ان کے بڑوں نے ان کو مسجد میں آنے سے ہی روک دیا، خود تو کبھی کبھی آ جاتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں آنے دیتے. اب حالانکہ وہ بچے نہیں رہے ماشاءاللہ، اب تو 25-25-30 سال کے جوان ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے ایک کسی کے عمل سے نماز سے دور ہو گیا بچہ، اور ان کی بیوقوفی ہے کہ اب بھی اس کو بچے سمجھ رہے ہیں، چلو بچے تھے اس کو ڈانٹا ڈپٹا اب تو بھیج دو. لیکن پھر بھی بہرحال ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے ایسا نہ کریں کہ دین سے دور ہو جائے. تو یہ باتیں وضاحت طلب بھی تھی، اور اس میں چونکہ ہم مبتلا بھی ہیں اس لیے اس کا عرض کرنا ضروری تھا. خاص طور پر صفوں کے سلسلے میں عام لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں، اور نتیجہ یہ کہ بعض لوگ تو سیدھا سا فتویٰ دے دیتے ہیں کہ صاحب نماز نہیں ہوگی، بچہ بیچ میں کھڑا ہو گیا. تو نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے، البتہ طریقہ کار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ صف بندی کرو، اور آپ نے جو ترتیب بتائی ہے وہ ترتیب یہ تھی کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی صفیں ہوں، اور آپ کے زمانے میں چونکہ خواتین بھی آیا کرتی تھیں تو ان کی صف بندی مردوں سے پیچھے ہوتی تھی، سب سے آخر میں. یہ طریقہ تھا. تو آج بھی طریقہ وہی ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں پھر بچوں کی صفیں، لیکن اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ بچے ان میں کئی قسم کے ہوتے ہیں، بعض بالکل ہی چھوٹے ہیں، اگر وہ اپنوں سے الگ ہو جائیں گے، ان کا حکم تو میں نے بتا دیا کہ انہیں نہ لایا جائے، لیکن اب اگر کوئی لے ہی آیا ہے تو اسے اگر وہ اپنے ساتھ نہیں کھڑا کرے گا تو تشویش میں رہے گا. اس لیے یا تو وہ کونے پہ جا کر کھڑا ہو جائے تاکہ اس بچے کو بے شک بٹھا دے کہ تم یہاں بیٹھے رہو اور نماز پڑھو. بعض اوقات بعض بچے اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں کہ اس نے نماز شروع کی اس نے رونا شروع کر دیا، اور پوری نماز لوگوں کی خراب ہوتی ہے. اس لیے ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. ہم محبت میں لے کے تو آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر سارے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے. تو بہرحال اس سے گریز کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو تین باتیں میں نے عرض کر دی کہ پانی میں وضو کرتے ہوئے اسراف مت کیجیے، بلکہ ٹوٹی کو کھولنا بند کرنا سیکھیں، اس کا طریقہ سیکھ لیں کس طریقے سے ٹوٹی کو صرف انگوٹھے کے زور پہ بند بھی کیا جا سکتا ہے، کھولا بھی جا سکتا ہے. اور اگر نہیں تو ایک ہاتھ میں پانی لیں، دوسرے سے بند کر دیں اور اس کے بعد پھر دھو لیں. اسی طرح سے تین دفعہ سے زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں، اسراف نہ کریں پانی. اور دوسری بات جو ہے، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہ کریں اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں. اور تیسری بات بچوں کی صفوں سے متعلق ہے کہ بچے صف میں آئیں تو انہیں کس طرح سے آپ سمجھائیں، تربیت کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان امور کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ باقی جو بعض گناہ ہیں جو ہم جس میں ہم مبتلا ہیں اور جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی گناہ کو گناہ سمجھنے کی اور پھر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیں، ایک کتاب ہے اس کو تقسیم کرنا ہے، تو جو حضرات کتاب یہ لے لیں تاکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے. کتاب اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، ساری ایک وقت پڑھنی ضروری نہیں ہے، اور جب پڑھ لیں آپ تو پھر اس کو کسی اور کو دے دیں تاکہ وہ پڑھ لیں. اور اسی طریقے سے اس نیکی کے عمل کو آدمی کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ یہ تقسیم کراتے ہیں یا چھپواتے ہیں تو ان کی لاگت بھی آتی ہے، قیمت بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو چاہتے ہیں کہ لوگ چاہ کے عمل کریں اور اس کا ثواب انہیں پہنچے، اس مقصد کے لیے ہوتی ہے. اس میں جب آپ پڑھ لیں تو کسی اور کو دے دیں. بعض حضرات ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو کتابوں کو پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا ادب اور احترام کریں. اور یہ ایسی کتابیں ہیں کہ گھر میں رہتی ہیں تو کام بھی آتی ہیں، انسان پڑھتا رہتا ہے تو انشاءاللہ عمل بھی بہت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ